28 جماعت الاولى سن 2022 ہجری مطابق 17 سن 2021 سورہ حج شریف 17 پارہ سورہ حج شریف آیت نمبر 11 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم
ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين
ذلك هو الخسران المبين
يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد
ذلك هو الضلال البعيد
يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار
إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من
تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد
إن الله يفعل ما يريد
من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغير
فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغير
وكذلك أنزلناه آيات بينات وآيات أَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ
وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا
إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والمجوس والذين
إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد
إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء
ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال
ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن
في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء
وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء
قبل قليل سمعنا وأطعنا هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار
هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب
يصب من فوق رؤوسهم الحميم
يصب من فوق رؤوسهم الحميم
يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد
يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد
كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم من أعيدوا فيها
كلما أرادوا أن يخرجوا منها
وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار
إن الله
يحلون فيها من أسابغ من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم آمنت بالله صدق الله العظيم سجدے کی جو آیت پڑھی گئی ہے اسی لیے فرمایا سمعنا وأطعنا اس سے ہر فور سجدے کا وجود متاثر ہو جاتا ہے یعنی فور سجدہ کرنے کا وجود ہو بعد میں بسانا جب بھی کوئی آیت سجدہ ہے اور اگر یہ ہو کہ فوراً آپ سجدہ نہیں کر سکتے پا رہے تو پڑھ لیجیے کیا سمعنا وأطعنا پھر اس کو آپ بات کر سجدہ کر سکتے ایسا نہیں سجدہ معاف ہو جائے گا سجدہ ہے لیکن سو کی ترجمے میں بھی اس کا ذکر ہوگا لہٰذا دو سجدے میں کیا جائے گا دو سجدہ ایک ٹرانسلیشن والا ایک عربک والا ٹرانسلیشن پڑھا جائے کسی بھی لینگویج میں اس کا بھی سجدہ والی ہو گزشتہ رکوع میں جو گفتگو چل رہی تھی وہ یہ تھی قیامت کے حوالے سے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے اس کی توحید کے حوالے سے اور اجمالی طور پر عذاب جہنم کا بھی ذکر کیا گیا پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ مشرکین کے معتقدات کا ذکر بھی کیا گیا تھا اس وقت دراز جو پہلی آیت کریمہ ہے یہ ہے ایک طرح سے منافقین کا کردار پیش کرنا منافقین کا کردار کیا ہے اور منافق ہوتا کیسا ہے ومن الناس من يعبد الله على حرف. حرف کہتے ہیں عربی زبان میں کنارے کو. حرف لفظیت کی جاتی ہے طرف سے. الحرف الطرف یعنی کنارہ. کوئی چیز کنارے ہونا تو کہا جائے گا ذلک الشیء على حرف، وہ چیز کنارے پر ہے. ہماری زبان میں حرف کسے کہتے ہیں؟ الفابیٹس کو. زبان ہے لینگویج. ومن الناس من يعبد الله على حرف، اور کچھ آدمی اللہ کی بندگی ایک کنارہ پر کرتے ہیں. کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کی بندگی اللہ کی عبادت ایک کنارے پر کرتے ہیں. اب کنارے کی تشریح خود عاجزی کر رہی ہے. فَإِنْ أَصَابَهُ الْخَيْرُ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچ گئی زد و چین سے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ اِنْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ، اور جب کوئی جانچ یا فتنہ یا آزمائش آ کر پڑی تو منہ کے بل پلٹ گئے. حسرت دنیا اور آخرت، دنیا اور آخرت دونوں کا گھاٹا. ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ، یہی تو ہے سری نقصان. ومن الناس من يعبد الله على حرف، کچھ لوگ وہ ہیں جو کنارے پر کھڑے ہو، کنارے پر رہ کر کے عبادت کرتے ہیں. کیا مطلب؟ جو چیز کنارے ہوگی وہ یقین کر لیجیے کہ وہ کمپلیٹلی کسی چیز میں شامل نہیں ہوگی. آپ ایک آدمی، آپ 10 آدمی کا گروپ بنائیں اور ایک آدمی سائڈ میں ہو تو اس کو آپ شامل سمجھ بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی سمجھ سکتے ہیں. شامل ہو بھی سکتا ہے، وہ شامل نہیں بھی ہو سکتا ہے. جن کا گروپ آپ نے بنایا تو ٹوگیدر کھڑے ہوئے ہیں لیکن وہ الگ سائڈ میں کھڑا ہوتا ہے. وہ الگ پر اور وہ الحرف وہ کنارے. تو اب اگر اس کی صورت حال یہ کہ بھائی اگر جو ڈالر کی تقسیم ہونے والی تھی اگر تقسیم ہوئی تو اس نے ہاتھ بڑھا لیا کہ میں بھی گروپ میں شامل ہوں. اور اگر یہ ہوا کہ صاحب ان دسوں کو 24 گھنٹہ جیل کی سزا سنائے گی تو کہے گا صاحب کیسے شامل ہے نا. وہ گویا کہ شامل ہے بھی اور گویا کہ شامل نہیں بھی. یہ اگزامپل قرآن نے دیا. کتنا خوبصورت اگزامپل، کتنی خوبصورت مثال منافقین کے ہاتھ میں قرآن نے دی. کہ منافقین کا حال یہی ہے کہ وہ علل حرف کنارے ہو کر کے عبادت تو کر رہے ہو بھی، لیکن کیا ان کی عبادت، ان کی طاعت کا طریقہ، ان کی طاعت کا مقصد کیا ہے؟ ماننا بھی اگر ان کو اس سے کوئی بھلائی پہنچی تو سبحان اللہ بڑا اچھا ملا، اسلام بڑا اچھا ملا. کیا بات، اسلام بہت اچھا ہوا. یہ دیکھو ہمارے غریب دل میں، یہ دیکھو جو ہے ہم کو کتنا فائنینشیل جو ہے وہ ہماری بینیفٹ ہوئی ہے. اور اگر کہیں ان کو کوئی تکلیف ہو گئی، کوئی نقاب تو فتنا، کوئی آزمائش آ گئی، چلو جہاز میں چلنا ہے تمہیں، کفر کفر باندھ لو، اپنی جان کو ہتھیلیوں پر رکھ لو، اسلام کے دفاع میں تمہیں جنگ کرنی ہے. لیکن کل علی وجہ پھر گئے اور اس کا کیا حساب چاہیں گے تو ہو سکتا ہے خطر بھی ہو جائے، مال کا دباؤ ہو جائے گا، زمینیں دباؤ ہو جائیں گی، بیوی سے دباؤ ہو جائیں گے. تو کیا ہے انقلاب علی وجہ کہ وہ کنارے ہو جاتے ہیں. قرآن کہتا ہے ان لوگوں کے بارے میں خسرت دنیا بناتے ہیں. ایسے وہ لوگ ہیں جو دنیا بھی گھاٹے میں آؤ آخرت بھی گھاٹے میں، اور یہ بہت بڑا گھاٹا ہے. ذالک الخسران المبین، یہ بہت ہی واضح گھاٹا ہے. اس لیے کہ اردو کا کتنا اچھا شعر ہے محافظین کے بارے میں، بہت پیارا شعر ہے. اردو شاید لکھتا ہے کہ دورنگی چھوڑ دے یکرنگ ہو جا، رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم بن یا سنگ ہو جا، سراسر موم بن یا سنگ ہو جا. شیشے کیا ہے کہ ادھر بھی رہتا ہے ادھر بھی رہتا ہے، یا تو بالکل نرم ہو کر کے موم ہی بن جاؤ یا اپنے سخت ہو جاؤ پتھر ہی. یہ بیچ والی کیفیت جو ہے کہ پتھروں میں شامل ہونا چاہے تو موم میں شامل ہونا چاہے تو یہ کیا ہے؟
سنسل موطن يسن قبول مرافقين کا حال بھی کہ وہ مسلمان بھی ہیں اور کافر بھی ہیں دونوں فائدہ اسلام کو پہنچتا ہے صاحب سب سے اوپر ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ ہم بھی تو جہاد میں گئے ہوئے تھے ہم نے بھی سپورٹ کیا ہے اور جب کبھی خدا نخواستہ اسلام کے اوپر کوئی آفت کا وقت آیا اس آزمائشی وقت آ گیا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے ہمارے سے کوئی تعلق یہ ہے اس آیت کی تفسیر الحرف ومن الناس من يعبد الله على حرف کہ وہ کنارے ہو کر کے ریاکاری کے طور پر دکھاوے کے طور پر وہ عبادات کرتے ہیں نماز کو دکھانے کے لیے رکعت کو دکھانے کے لیے روزہ رکھے کو دکھانے کے لیے یہ سب کچھ دکھانے کے لیے اللہ يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد. یہ سارے کے سارے لوگوں کی کیفیت بیان کی جائے گی یہاں پہ جو منافقین ہیں جو مشرک ہیں جو کافر ہیں سب کی کیفیت ان کا حال یہ ہے یدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه اللہ کے سوا ایسے کو پوجتے ہیں جو نہ ان کا برا بھلا کچھ نہ کر سکے مالا ہے تو جو نام کا نقصان کر سکے مالا ہے پاؤ جب کر فائدہ پہنچا سکے کچھ بھی یہاں پہ دیکھیں یا رہو آیا ہوا ہے رہو کے معنی یہاں اپنے عربی کا سیلا عربی کا جو لفظ ہے نا دال آئی پاؤ دعابر کے معنی ہوتے ہیں بلانے کی بھی عبادت کرنے کی اسی آیت سے اسی طرح کی آیات سے لوگوں نے دھوکہ کھایا اور پھر وہ اللہ کے نیک بندوں اولیاء کامل گزارا کے سلسلے میں وہ بڑا ہی سخت قسم کا جار حاضر اور اختیار کر لیا قرآن کے ترجمہ یہاں پہ جو ہے یدعو من دون اللہ جو اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہیں جن کی عبادت کرتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو نہ ان کو نفع نقصان پہنچا سکتے نہ ان کو نقصان فائدہ پہنچا سکتے تو یہاں پہ یدعو معنی میں یعبدو کی اصل عبارت اس کی ہوگی کہ یعبدو من دون اللہ ما لا یضرہ ما لا ینفعہ لیکن اگر اس کا ترجمہ دعابون کے معنی بلانا کر دیا جائے اور یہ ترجمہ کیا جائے کہ جو اللہ کے علاوہ جن کو بلاتے ہیں کہ جن کو نہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ فائدہ غالب الضلال البعید یہی بول کی گمراہی ہے تو اس میں بلانے میں استغاثہ بھی آ گیا چاہے وہ بلانا رسول کریم کا ہو چاہے وہ بلانا صحابہ کا ہو چاہے بلانا کسی ولی کا ہو چاہے کسی قبر پر جا کرتے ہو یا دور سے ہو سب اس میں شامل ہو جائیں گے اور یہ اس آیت کے منشا کے بالکل خلاف ہے آیت کا جو منشا ہے بالکل خلاف ہے اور نہ پھر لازم آئے گا کہ قرآن اور حدیث کے درمیان بڑا فاصلہ پیدا ہو جائے گا ٹکراؤ لازم آ جائے گا اسی لیے جہاں پہ یدعو کا معنی یعبدو ہوتا ہے وہاں ترجمے میں عبادت ترجمہ کیا جاتا ہے اور جہاں یدعو کا معنی بلانا ہوتا ہے وہاں ترجمے میں بلانے کا ترجمہ کیا جاتا ہے جیسا ایک مثال دے دے کر کے بتلا دوں آپ کو حدیث پاک وغیرہ میں سراہتن آیا ہوا ہے اللہ کے ولیوں کے بارے میں کہ ایک حدیث پاک ہے کہ رب اشعث و اغبر حدیث کا پورا لفظی الفاظ یاد نہیں مفہوم اس کا حدیث کا یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ جن کی زلفیں گرد و غبار میں اٹل ہو اور وہ بالکل ویران ویران سے پریشان پریشان سے محسوس ہو کپڑا پھٹا ہوا ہے چہرہ دھلا ہوا نہیں ہے زلف گرد میں اٹی ہوئی ہے حضور فرماتے ہیں وہ دریائے وحدت کے گھڑیال ہوتے ہیں گھڑیال پٹائی کہ جس طرح سے پانی کی دنیا میں گھڑیال کی حکومت ہوتی ہے اسی طرح سے اللہ کی اس مملکت میں بندوں کے درجات ان کی حکومت ہوتی ہے کہ اگر وہ کچھ بھی کہہ دیں تو فوراً اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے اور ایک دوسری حدیث پاک یہ ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر تم میں کا کوئی شخص راستہ گم کر جائے بھول جائے تو تم آواز دو یا عباد اللہ اعینونی اے اللہ کے بندے میری مدد کرو یا عباد اللہ اعینونی اللہ کے بندے میری مدد کرو، یہاں بھی بلانا پایا گیا. اور اس پر تو اس قدر واقعات ہیں بھی. ایک بزرگ تھے وہ، انہوں نے سوچا کہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ، پرانی باتیں ہیں، آج کل کی باتیں نہیں، سینکڑوں سال پہلے کی بات ہے، 100-200 سال پہلے، 300 سال پہلے. انہوں نے سوچا کہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کا سفر پیدل کیا جائے. چل بھائی، اکیلے چل پڑے، ساتھ میں کوئی نہیں ہے. اس زمانے میں کتنے خوفناک ڈاکو وغیرہ کا حملے کا خوف کرتا تھا. چل پڑے، کہتے ہیں کہ چلتے چلتے میں راستے سے بھٹک گیا، جنگل میں چلا گیا. اب مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا کہ جاؤں تو کس طرح اکیلے، یہاں کھانے پینے کو کچھ ساتھ میں نہیں، چل رہا ہوں. تو جب میں نے محسوس کیا کہ واقعی میں راستے سے بھٹک گیا ہوں، مجھے راستہ نہیں مل پا رہا ہے، تو میں نے زور زور سے بلانا شروع کیا، یا عباد اللہ اعینونی، یا عباد اللہ اعینونی، تین مرتبہ پکارا. تھوڑی دیر کے بعد میں کیا دیکھتا ہوں کہ سامنے ایک جھونپڑی نظر آ رہی ہے اور اس میں چراغ جلتا ہوا نظر آیا. میں چلا گیا وہاں پہ، دیکھا کہ اس جھونپڑی کے سامنے جو وہ کچھ بچے کھیل رہے ہیں. اور جب میں گیا تو میں نے آواز دی تو شاید خانہ گھر سے نکلے، مجھ کو دیکھ کے بہت خوش ہوئے. بیت اللہ شریف کا ظاہر تھا، اس لیے یہ مدینہ منورہ کا زیارت کرنے کا ارادہ کرنے والا ظاہر تھا، بڑی خوشی ہوئی. ان کو رات بھر ٹھہرایا اور اس کے بعد بہت میری قدر و منزلت کی، بڑی بہترین ضیافت میری کی. جب صبح اس کے بعد انہوں نے مجھ کو راستہ بتایا اور راستے پہ ڈال دیا کہ اس طرح سے نکل کے آپ چلے جائیے. کہہ رہے کہ چند قدم چلنے کے بعد میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو جھوپڑی جائے گی. کہیں گی جھوپڑی جائے گی. اور پھر کہتے ہیں کہ میں اس آواز لگانے سے پہلے بار بار میں نے چاروں طرف دیکھا تھا، پورا جنگل سنسان اور ویران تھا، کچھ بھی نہیں تھا. لیکن جو ہی میں نے آواز لگائی تو سامنے جھوپڑی نظر آئی، اور آپ جو مڑ کر دیکھتا ہوں تو سامنے جھوپڑی آئی گئی. تو معلوم یہ ہوا کہ یدعو کا معنی جو بلانا ہے، اور اس بلانے سے غیر اللہ کا بلانا بالکل جائز ہے، ان سے مدد مانگنا بالکل جائز ہے، اور یہ ثابت ہے، یعنی عملی طور پر بھی احادیث وغیرہ سے بھی ثابت ہے. لہذا یدعو کا ترجمہ یعبدو ہی کیا جائے، تاکہ وہ اعتراضات اور وہ جو الزامات ہیں اور جن سے شرک چلی یا شرک خفی کی گفتگو کا باب کھلتا ہے وہ بند ہو جائے. لہذا یہاں پہ رو کمانا ترجمہ کیا ہے، یا اردو عبادت کرتے ہیں. تو یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ، جن کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو نہ تو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. یعنی پتھر، کنکر، لکڑی، یعنی ہندوؤں کا مزار سے عبادت تو اگر آپ دیکھیں تو واقعی سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کی طبیعت کا ذوق کیا ہے نا. سسندر کو وہ پوجتے ہیں، سانپ کو پوجتے ہیں، چوہا کو پوجتے ہیں، پیپل کے درخت کو پوجتے ہیں، برگد کے درخت کو پوجتے ہیں، پتھر کو وہ پوجتے ہیں، دریا کو وہ پوجتے ہیں، آگ کو وہ پوجتے ہیں، بیل کو وہ پوجتے ہیں، گائے کو وہ پوجتے ہیں، بھینس کو وہ پوجتے ہیں. اور یعنی جس سے ڈر گئے اس کی پوجا شروع کر دی، اس کے بارے شروع کر دی. عجیب سی بات ہے، جس سے ڈر گئے اس کے بعد شروع کر دیتے ہیں نا. نقصان کا مطلب بعید، یہ کھلی ہوئی گمرہی ہے. یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ لبئس البول ولبئس العشیر، ایسے کو پوچھتے ہیں جس کے نفع سے نقصان کی توقع زیادہ ہے، بے شک کیسا ہی برا مولا اور بے شک کیا ہی برا رفیق ہے. ہاں یہ ٹھیک ہے کہ تھوڑی سی تھوڑا فائدہ ہو جاتا ہے ان کا. فائدہ کیا ہے بھائی، ان بتوں کی پرستش سے فائدہ کیا ہوا، نقصان کے علاوہ فائدہ کیا ہے؟ ہاں فائدہ ہے تھوڑا سا، اور فائدہ یہ ہے کہ چڑھاوے وغیرہ بتوں پر ہوتے ہیں وہ مل جاتے ہیں. یعنی کہ تھوڑی دیر کے لیے تمہاری ذہنی آسودگی ضرور ہو جاتی ہو، لیکن اس ذہنی آسودگی کے مقابل اس کا عذاب کتنا خوفناک ہے. لبئس المولا، کتنا برا مولا ہے جس کی پوجا کی جا رہی ہے، اس کو مولا کی طرف سے خطاب کیا جائے گا. ولبئس العشیر، عشیر کہتے ہیں ساتھی کو، کتنا برا ساتھی ہے، ایسا برا ساتھی کہ جو اس پر کام نہ آ سکے. تو پھر ایسے کی عبادت کیوں کی جائے، کیوں کی جائے؟ یہ خطاب خاص طور سے کافر و مشرک کو ہے، لیکن ضمناً جس کا ذکر اوپر کیا جا چکا ہے کہ وہ منافقین جو کنارے رہتے ہیں شامل بھی ہوتے ہیں, گروپ تو گروپ سے خارج بھی ہوتے ہیں. بات کیا تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ دیہات کے لوگ آئے اور اسلام قبول کیا ان لوگوں نے, تو اس میں صورتحال یہ ہوئی کہ جب تک وہ تندرست رہے اور ان کے ہاں دولت کی ریل پیل رہی تو اس وقت تک تو اسلام کو بہت اچھا کہتے تھے, اور جب ان کے ہاں کوئی بیماری آئی یا بچی پیدا ہوئی تو پھر وہ اسلام کو چھوڑ دیتے, گئے تھے کہ اسلام کے اچھا مزہ ہے. میں تو بتاؤں ایک بدباطن خبیث کا واقعہ, وہ کہتا تھا کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں تو میرا نقصان ہو جاتا ہے. اتنا بڑا خبیث تھا وہ, جب میں نماز پڑھتا ہوں تو میرا, اس سے پوچھا کسی نے کہ بھائی تم جی لمبی لمبی داڑھی رکھے ہوئی ہو, ٹوپی لگا کے چلتے ہو, کتا پجامہ پہنتے ہو, مولانا معلوم ہوتے ہو, تو نماز کیوں پڑھتے ہو؟ اسے بتایا کہ اس کی بھینس پڑی ہوئی تھی. بولے میں نے نماز پڑھنا شروع کیا تو میری بھینس مر گئی, چھوڑ دیا میں نے. کہتا تھا کہ جب میں نماز پڑھنا شروع کرتا ہوں تو میرا کوئی نقصان ہو جاتا ہے. یہ بھائی کیسے ہے؟ کہتے ہیں نا اردو کی بڑی پیاری مثال ہے کہ جیسی نیت ویسی برکت. خود اس کے اندر جو غلاظت ہے وہ غلاظت ظاہر ہو جاتی ہے. خود تو خبیث نماز پڑھنا نہیں چاہتا, وہ کہتا ہے کہ میں نماز پڑھ تو نقصان ہوتا ہے. ارے نماز پڑھ کے تو واقعی ذہنی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. استغفر اللہ. تو یہ ہے صورتحال جو اوپر عذاب یوں عذاب جہنم کے حوالے سے بیان کی گئی تھی. اب اسی کے مقابل میں جنتیوں کا تھوڑا ذکر ہے. ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات, بے شک اللہ انہیں داخل کرے گا جو ایمان لائے, اچھے کام کیے, ایسی باغوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. بے شک اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. یہ کہا یاد رکھیے گا, ان اللہ یفعل ما یریدو پر عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی کے اختیار قدرت میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہے. اور اوپر کچھ کرنا واجب و ضروری نہیں کہ کرنا ہی چاہیے. وہ مختار مطلق ہے, وہ قادر مطلق ہے, وہ مرید مطلق ہے. مرید میں ارادہ کرنا تھا, مرید مطلق ہے. وہ جو چاہے, جس کے ساتھ چاہے, جیسا چاہے کرے, اس کی ذات کے لیے نہ کوئی چیز واجب نہ کوئی چیز ضروری. یہ عقیدہ عیسائی سے نکل رہا ہے. نظر فرمائی اس سے کچھ لوگ ہوتے ہیں تو جہالت مورتی سی دماغ شروع کر دیتے ہیں. میرا یہ ہو گیا, میرا یہ ہو گیا, میرا یہ ہو گیا. کیا اللہ کو میری ساتھ کرنا تھا؟ کیا میں ہی تھا؟ معاذ اللہ رب العالمین. یہ سب کفری الفاظ نہیں بولنے چاہیے. ہمیشہ اس کا یاد رکھ, اس کو یاد رکھا جائے کہ جب بھی کوئی آفت ناگہانی آئے, کوئی مصیبت آئے, تو ان ساری اس کا سبب اپنی ذات مردی ذات ٹھہرانا چاہیے کہ ہمارے کسی گناہ, کسی بدعملی, کسی غلط کام کی وجہ سے یہ آفت ہمارے اوپر ٹوٹی ہوئی ہے. اس کو ہمیشہ یاد رکھیے گا, ہماری بدعملی, کوئی غلط کام ہم نے کیا ہے, کوئی برائی ہم سے صادر ہوئی ہے, جس کی وجہ سے یہ پریشانی ہماری بیماری ہوئی ہے. ایک بات, یا پھر یہ کہ اگر عبادت خدا میں سے ہے تو مقصد یہ ہے کہ کسی آزمائش پہ ڈال کر کے اس کے درجات کو رکھ دیا جائے. یہاں پہ واجب کا مطلب جو سمجھ رہے وہ نہیں ہے, یہاں مطلب یہ واجب کا ضروری, اس کا کرنا ہی ضروری ہے, اس کا کرنا ہی ضروری ہے. کوئی بیمار ہے اس کا چھڑنا ہی ضروری ہے, کوئی محتاج ہے اس کو مالدار کر دینا ہی ضروری ہے. یہ مراد یہاں پہ ہے. وہاں پہ وہ بات دوسرے پہلو کی، یعنی بات دوسرے پہلو کی، ان لوگوں نے یہ کہا ہے، یہ کہا ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، ممکن ہے، ممکن ہے، وہاں پہ قول کی بات ہے، عمل کی بات نہیں ہے، عمل اور چیز ہوتی ہے، قول اور چیز ہوتی ہے، عمل کا تعلق جو ہے ارادے سے ہوتا ہے، آدمی کہتا ہے، بولتا ہے، قول کا تعلق، اور عمل کا تعلق اس کے وجود سے ہوتا ہے کہ آدمی اس کو کرتا ہے، وہاں پہ اس نے کہا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، یہ انسان کرد کی جو بحث چھیڑی ہے، وہاں پہ اس کا تعلق اس سے نہیں، خیر وہ تو کفری عقیدہ ہے، اس میں کوئی شبائی نہیں ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، اگر جھوٹنا ان کے یاسر میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں ایک کتاب ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، اور اس پر دلیل یہ دی ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تو اگر جھوٹ نہ بول سکے گا تو ایک چیز پر اس کی قدرت کی نفی لازم آ رہی ہے جو اس آیت کے خلاف ہے، یعنی اگر وہ جھوٹ نہ بول سکے تو پتہ چلا کہ علی کل شیء قدیر کا مطلب صحیح ثابت نہیں ہو رہا ہے، لہٰذا اس کو جھوٹ بولنا چاہیے اور جھوٹ بولنے پر قادر ہے، یہ مشکل لاجک ہو جا رہا ہے، آپ لوگوں نہیں ہو جا رہا ہے نا، اسی زیادہ لکھا ہے کہ کس چہرے نہیں، دوسرا اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے، کیا ہے وہ شیر اسی شرک چہرے جس میں خامی میں رسول، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے، لیکن پر یہ ایک شعر ہے برا چلے ٹھیک ہے، تو اب یہاں سے جو بحث چلی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے شک اللہ داخل کرے گا انہیں جو ایمان لائے اور بھرے کام کی باغوں میں جن کے نیچے نہر رواں ہے، اس کی تشریحات بار بار ہو چکی ہیں، آگے بڑھیں، من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو یہ خیال کرتا ہے کہ اللہ اپنے نبی کی مدد نہ فرمائے گا دنیا اور آخرت میں، تو اسے چاہیے کہ اوپر کو ایک رسی تانے، پھر اپنے آپ کو پھانسی دے لے، پھر دیکھے کہ اس کا یہ داؤں کچھ لے گیا یا اس بات کو جس کی اسے جلن ہے۔ اس آیت کی تشریح میں اس قدر لوگوں نے کلام کیا ہے، اتنا کلام کیا ہے کہ یعنی جس کی تفسیر پڑھیے وہ ایک بات بیان کرتا ہے، اس میں بیان یہ کیا گیا ہے کہ جو یہ خیال کرتا ہے کہ اللہ اس کی مدد نہیں کرے گا نہ دنیا میں نہ آخرت میں، کفار و مشرکین ایک طرح کا طعنہ دیتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضور کے اس کو، آپ حدیث بار بار گزر چکی ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ اگر جس مذہب کے بارے میں تم لوگ یہ پیش کر رہے ہو، اگر جنت میں تم گئے بھی فرض کر لو، ان کا دعویٰ، ان کا غرور، اگر جنت میں تم سب لوگ گئے بھی تو اسی طرح پرانے لباس میں ہوگی، اسی طرح تمہارے بدن سے بدبو آئے گی، ہم جب بھی تم سے وہاں بہتر رہیں گے، یہ غرور ہوتا ہے نا۔ اس آیت کریمہ کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ جو یہ خیال کرتا ہے کہ اپنے نبی کی اللہ مدد نہ فرمائے گا دنیا اور آخر، ان کا عقیدہ تھا کہ نہیں یہ سب کہنے کی باتیں ہیں، اللہ جو ہے بس یہ دین چند دنوں کا ہے، چند دن کے بعد نہ پیغمبر ہوں گے اور نہ پیغمبر کی دعوت رہ جائے گی، نہ پیغمبر ہوں گے نہ پیغمبر کی دعوت رہ جائے گی، یہ بھی مر جائیں گے، ان کا دن بھی مر جائے گا، معاذ اللہ رب العالمین، یہ کیونکہ وہ سب دعائیں بھی کرتے تھے اس حوالے سے، منتیں مانتے تھے، خوشیاں مناتے تھے، جب بھی کبھی اس قسم کی کوئی بات آتی تو وہ خوشیوں سے اچھل جاتے تھے کہ اب یہ ہو رہا ہے، تو حضور کی ظاہری دنیا سے پردہ فرمانے کے حوالے سے، جسے وہ اپنی زبان میں کہہ دیتے کہ مر جائیں گے، اس کی بڑی تمنا رکھتے تھے، وہ مر گئے گا تو پھر جان سے جبل پہ قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، تو اس وقت اتنی خوشیاں منائی تھی کفار و مشرکین نے یہ کہہ کر کے کہ بس اب ان کا دین ختم ہونے والا ہے، اب ان کا دین ختم ہونے والا ہے، بس کچھ دن اور صبر کر لو، ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ پیغمبر کے اگر نہ انہیں حالات نہ انہیں حالات دل اگر ظاہر سے سودا فرما رہے ہیں تو کیا رسول کریم کا دل مٹ جائے گا؟ جو ان کے خیال آپ کے آئے گا. یہ قرآن نے ایک مثال کے ذریعہ بڑے اچھا انداز دیتا ہے کہ اگر تمہیں یہ شبہ ہے کہ اللہ ان کی مدد نہیں کرے گا تو فن یمد بسرب السما تو اسے چاہیے کہ اوپر تو ایک رسی تانے پھر اپنے آپ کو پھانسی دے دے. کچھ لوگوں نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ اس گھٹن میں وہ مر جائے, اس جلن میں وہ مر جائے. کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ رسی باندھ رہے فن یمد بسرب السما آسمان تک رسی باندھے وہ تم مل یقتا پھر وہ دیکھے پلیندو دیکھے جا کر کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبر کی مدد کرے گا. کچھ لوگوں نے اس کی تشریح کی جیسے آشیش شہزادہ وغیرہ نے, صاحب بیزاری نے, کہ یہاں پہ مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا کہنا یہ تھا کہ بس اب اللہ نے جو رزق کی ان کے اندر ان کے ساتھ جو رزق لگا ہوا ہے جو اللہ کی روزی بھر پہنچا رہا ہے روزی جلدی ختم ہونے والی ہے. جب روزی ختم ہو جائے گی پھر تو یہ بیماری مر جائیں گے. تو اس پر کہا گیا کہ تمہیں اگر اس بات کا بڑا غرور ہے کہ خالی تمہیں صاحب سرمایہ تو صاحب سرمایہ ہوگے تو پھر تم ایسا کرو کہ رسی باندھ کر کے اوپر جاؤ روزی بند کروا دو یا اللہ کی مددگاری بند کروا دو وغیرہ وغیرہ وغیرہ. خالی جنظر حل یغمن کئی گرو ما یقین پھر دیکھے کہ کیا اس کا دعو کچھ لے گیا اس بات کو جس کو سے دل ہے کہ کیا واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ رسول کریم اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کو روک دے گا؟ کیا حضور ان کے ساتھ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ اپنی مدد نہیں کرے گا؟ مر جاؤ جن ساتھ ہو جائے کیا شیر ہے وہ. ہاں وہ دوسرا شیر جو آپ کو خاک ہو جائے ابو جل کر بغیر ہم تھوڑا سا تب تک دانا ذکر تھا دوسرا شعر ہے یہ. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ اور بات یہی ہے کہ ہم نے یہ قرآن اتارا روشن آیتیں اور ایک اللہ راہ دلتا ہے جسے چاہے. شکین مکہ یہ قرآن ایک بیان ہے, ایک حقیقت ہے, ایک روشنی ہے. ہم نے اسے اتارا ہے, جو اس کو مانے گا جو اس پر عمل کرے گا وہ ہدایت یاب رہے گا اور جو اس کو نہیں مانے گا وہ خود اپنا خمیازہ بھوک دے گا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کتاب کو لے کر کے آئے ایک ہادی برحق کی خط کی شکل میں اللہ کی طرف راستہ دکھانے والے ہیں, اللہ کی طرف بلانے والے ہیں, تو اب تم میں سے جو شخص بھی اس کو قبول کرے گا تمہارا فائدہ تمہاری بہتری ہے, اور اگر تم نے کا جو شخص اس کو قبول نہیں کرے گا اس کا خمیازہ بھوک دے گا. اب اس کے بعد ایک آیت کریمہ آ رہی ہے جس میں پہلے ترجمہ سنیں, ان الذین آمنوا والذین هادوا والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشركوا ان اللہ یفصل بینهم یوم القیامہ ان اللہ علی کل شیء شہید. بے شک مسلمان اور یہودی اور ستارہ پرست اور نصرانی اور آگ کے پجاری آتش پرست اور مشرک, بے شک اللہ ان سب پہ قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا. بے شک ہر چیز اللہ کے سامنے, ان اللہ علی کل شیء شہید, بے شک ہر چیز اللہ کے سامنے ہے. فیصلہ کر دے گا کس طرح سے؟ یا کوئی مقدمہ ہوگا اس کا فیصلہ کرے گا. فیصلہ کرنے کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ دنیا کا ہر ایک مذہب کا ماننے والا اپنے مذہب کو سچی کہہ رہا ہے کہ نہیں ہے. یعنی کمال تو یہ ہے کہ لفظ سچائی کی اس سے بڑی تذلیل کیا ہو سکتی ہے, اس سے بڑی لفظ سچائی کی لفظ سچ کی تذلیل کیا ہو سکتی ہے کہ ایران کی سرزمین پر مزدک نے بھی کہا تھا کہ میرا مذہب صحیح ہے. آپ لوگ سمجھے نہیں, صرف بات یہ تھی. مذاہب تو کتنے آپ جانتے ہی ہیں, گنتے رہیں گے تو ختم ہونے والے. بڑے مذاہب جن کا ذکر عموماً تاریخی حیثیت سے کچھ شمار کے لائق ہے, یہودی ہے, عیسائی ہیں,
آتش پرست ہے، ہندو ہے، پھر ہندوؤں میں کئی قسمیں ہیں، جینی ہے، سناتن دھرمی ہے، بدھ ہے، اور پھر جو کنفیوشس کا نظام والے ہیں، اور یعنی یہ رشا کا مذہب جو ہے سوشلزم ہے، کمیونسٹ ہے وغیرہ وغیرہ، دنیا بھر کے مذہب مذہب اسلام بھی ہے،
ہر مذہب والا کہتا ہے کہ میں سچ پڑھوں، ہر مذہب والا
ہندو سے آپ بحث کریں وہ ایسی دلائل پیش کرے گا جس کا کوئی یقین نہیں، سکھ سے بحث کریں تو اگر مذہب سچ ہے، تو اگر سارے مذہب سچ ہیں تو جھوٹ کہاں ہے، سوال یہ کہ باطل کہاں ہے، نا تلاش کیجیے، مسلمان کہتا ہے اپنے مذہب کے بارے میں ہمارا مذہب سچ ہے، ہندو کہتا ہے ہمارا مذہب سچ ہے، عیسائی کہتا ہے ہمارا مذہب سچ ہے، یہودی اپنا مذہب سچ بتلاتا ہے، یہ قوم جینی قوم ہے، میرے نزدیک اس سے غلیظ قوم دنیا میں کوئی نہیں ہوگی، ایسی غلیظ قوم آپ جانتے ہیں، ان کا پروہت جو ہوتا ہے، ان کا مولوی جو ہوتا ہے، ان کا امام جو ہوتا ہے، ان کا پنڈت جو ہوتا ہے، بالکل ننگے ہوتا ہے، ٹوٹلی ایک دم اس کے بدن پر ایک دھاگا ہے، اور جب اپنے مندر میں جاتا ہے پوجا کرنے کے لیے تو نوجوان لڑکیاں اس کے الگ الگ چلتی ہیں،
اتنا غلیظ بنا وہ بھی کہتا وہی سچ ہو، ہمارے یہاں روگاتی میں
علامہ قبر الزمان آدمی کا بتاتا ہے جس نے پڑھا وہاں بھی دو مندر جیویوں کا ہے، وہیں بھی دیکھا میں سب سے،
یہ ایسے ایسے لوگ ہیں، اسی طرح سے ایران کی سرزمین پر ایک مذہب پھیلا تھا،
ہے نا،
ایک شخص نے جس زمانے کی بات یعنی اسلام سے کئی تقریباً 1000 سال پہلے کی بات کر لیجیے آپ یا 500 سال پہلے کی بات کر لیجیے، اس وقت تصور ہے یعنی خیر اور شر کا تصور ہی بہت کافی تھا کہ کوئی کام اچھائی کے طور پر کر لیا جائے، غریبوں کی مدد کر دی جائے، مظلوموں کے ظلم کو دور کر دیا جائے، کسی کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آیا جائے وغیرہ وغیرہ، انہیں اس وقت کا مذہب تھا، چنانچہ ایک شخص پیدا ہوا اس کا نام فبوزدق، وہ اتنا بڑا خبیر تھا، اس نے کیا کیا کہ اس نے اس مذہب کو تو جاری رکھا، اس کے ساتھ ساتھ عیش پرستی اس پرستی کی روش ڈالی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا معاذ اللہ رب العالمین کہ ان خبیصوں نے جنس پرستی کی بیراہوی میں بہہ کر کے شادیوں کا جو دائرہ وسیع کیا وہ اپنی سوتیلی ماں اور اپنی سگی بہن سے کر دیا، معاذ اللہ رب العالمین، دین زردشتی جس کو کہا جاتا ہے، دین زردشتی، مزدق جو اچھا تھا زردشت اس کا جو ہے غلط خواہ ہوا تھا، وہ بھی تو کہتے ہیں کہ ہم اچھے ہیں، آتش پرست آ کے پوجا کرنے والے بھی کہتے ہیں ہم اچھے ہیں، تو ہر شخص کہتا ہے کہ میری دہی کھٹی نہیں ہے، کس کی دہی کھٹی ہے، قرآن کہتا ہے کہ ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن یہ فیصلہ کر دے گا کون سچا ہے، کون سچا ہے، یہ فیصلہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے آپ میرا پیغمبر میرا حبیب اپنی زبان اطہر زبان انور سے فرما رہا ہے، دین کی صداقتیں بیان کر رہا ہے، اسلام کی حقانیت بیان کر رہا ہے، سچائیاں بیان کر رہا ہے، پھر بھی تمہارے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اور تم اس کو ایک غلط پہلو دے رہے ہو کہ صاحب یہ تو یہ ہے اور یہ اور بد مذہب ہے اور یہ، جانتے ہیں جب اسلام پھیلنا شروع ہوا تو اس وقت کے لوگوں نے اسلام کو ایک لفظ دیا تھا جس کو صحابی کہا جاتا ہے، آگے آ رہا ہے لفظ کسی میں ہے صحابی، یہ لوگ صحابی ہو گئے یعنی اپنے اصل مذہب سے پھر گئے، یہ گالی کے طور پر استعمال ہوگا، وہابی سے پوچھو کہ تم ہو وہابی تو فوراً کہے گا نہیں تو نہیں ہو، اس زمانے میں یہ لفظ گالی ہوتا تھا، اگر کسی شخص کو کسی وہابی کو وہابی کہا جاتا نا تو سمجھتا مجھ کو گالی دے رہا ہے، اور کرنا بدل گیا زمانہ بدل گیا، ہر لفظ وہابیت کو ٹنکے کی چوٹ پر استعمال ہوگا تو وہابی ہوگا، یہ صحابی ستارہ پرست، صحابی کے لفظ کا اطلاق عجیب ہے بھائی صاحب، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہے کیا، میں نے جتنی تفسیریں دیکھی ہر ایک میں الگ الگ، صحابی کا کے بارے میں شہزادہ کہتے ہیں کہ صحابی وہ قوم ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کی تعلیم پر عمل کرتی تھی،
صحابی بارے میں ایک قول نقل کیا گیا اس میں کہ حضرت
زکریا علیہ السلام کی ماننے والی قوم تھی. حضرت یحییٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے جو الجزیرہ عراق کے علاقے میں رہتے تھے, اور حضرت یحییٰ کی پیروی میں یہی لوگ بتسمہ دیتے تھے, اجتہاد اجتباع کرتے تھے. ابن کثیر نے جو اتنے اقوال نقل کیے ہیں اس کے بارے میں, کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ وہ قوم ہے جو فرشتوں کی عبادت کرتی ہے, زبور پڑھتی ہے, قبلے کی طرف منہ کر کے نماز بھی پڑھتی ہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ قوم ہے جو پانچ وقت کی نماز پڑھتی ہے, فرشتوں کی عبادت کرتی ہے. کچھ نے کہا کہ وہ قوم ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اس پر تھی. کچھ نے کہا کہ وہ قوم ہے کہ جس کے پاس کسی پیغمبر کی کوئی تعلیم نہیں پہنچی. کچھ نے کہا کہ وہ قوم ہے کہ جو ہے دین فطرت پر جو ہے عمل کرتی ہے وہ قوم ہے, وغیرہ وغیرہ بہت سارے اقوال متن کیے گئے صحابی. اور کچھ لوگوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس قوم کے پاس لے گئے تھے وہ قوم مراد ہے, کیونکہ اس قوم کا مزاج یہ تھا کہ وہ فلسفے کے اثرات سے اتنی متاثر تھی کہ وہ ستارہ چاند سورج کے اوپر بہت بلیو کرتی تھی, اور یہ کہتی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بھی امور اپنی قدرت سے کرنا چاہتا ہے وہ انہی ستاروں کے ذریعہ کرتا ہے. اس بنیاد پر ستاروں کی پرستش شروع کر دیا تھا اس نے. وغیرہ وغیرہ وہ صحابی بھی ایک قوم ہے. نصارہ عیسائی کو کہتے ہیں, مجوس آپ اس طرح کو کہہ دیتے ذکر کر کے باؤں گے, مشرق اللہ چب ہم اللہ قیامت میں فیصلہ کر دیں گے, اور بے شک ہر چیز اللہ کے ساتھ. جو بھی کوئی عمل کر رہا ہے ہر چیز آیت سجدہ ہے, اس کو ابھی جو جن لوگوں نے تلاوت بھی سنا تھا وہ ایک سجدہ کریں گے, اور جو ترجمے بھی سن رہے ہیں وہ ایک سجدہ کر لیں گے. ابھی میں ترجمہ کر رہا ہوں پھر تشریح کر دوں گا. ترجمے سے بھی سجدہ واجب ہوتا ہے. کیا تم نے نہ دیکھا کہ اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں وہ جو آسمانوں اور زمین میں ہے, اور سورج اور چاند اور تارے اور پہاڑ اور درخت اور چوپائے اور بہت آدمی اور بہت وہ ہیں جن پر عذاب مقرر ہو چکا ہے, اور جسے اللہ ذلیل کرے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں ہے, بے شک اللہ جو جاہل ہے. اس آیت کریمہ سے ایک بات پتہ چلی کہ اللہ جل شانہ کی عبادت ہر چیز کر رہی ہے, ہر چیز کر رہی ہے. فرق یہ ہے کہ ہم صبر نہیں پاتے. اسی کو قرآن مقدس میں سورہ بنی اسرائیل کے اندر یہ کہا ہے کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے لیکن تم اس کو سمجھ نہیں سکتے. تسبیح سے مراد عبادت, ہر چیز عبادت کرتی ہے. ایک نقطے کی بات میں سمجھاؤں گا آپ کو, بڑی پیاری بات علماء نے لکھا ہے, اہل اہل علم اور علماء نے لکھا ہے, لکھتے ہیں کہ ہر چیز درختوں کو اللہ نے سجدے کی حالت میں پیدا کیا ہے. درختوں کو اللہ نے سجدے کی حالت پیدا کیا ہے, چوپایوں کو اللہ نے رکوع کی حالت سجدہ کیا ہے پیدا کیا ہے, مرغ وغیرہ کو جو دو پیروں سے چلنے والے ہیں قیام کی حالت میں پیدا کیا ہے. دلیل کتنی پیاری دی ہے کہ اس درخت جو سجدے ہی کی حالت میں ہے, دلیل دراصل اس کی فرماتے ہیں کہ سجدے میں آدمی سب رکھتا ہے, دلیل پڑھنا خالی ہاتھ رکھ دیتا ہے یا گھٹنا رکھتا ہے یا پیر رکھتا ہے سجدہ کرنے کے لیے. سجدے کا مقصد یہ کیا کہ عظمت انسانیت کی سب سے اونچی چیز کو اللہ کے سامنے جھکا لیے, پیشانی کو. فرماتے ہیں کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ درخت کی اگر ٹہنیاں کاٹی جائیں, ڈالیں کاٹی جائیں, اس کی برانچز کاٹی جائیں تو درخت سوکھتا نہیں. درخت سوکھتا جب کاٹ دی جائے, ساری ٹہنیاں اس کی سلامت میں گردن کاٹ دی جائے تو معلوم یہ ہوا کہ جس طرح سے آدمی کی گردن کاٹ دی جائے آدمی مر جاتا ہے. ہاتھ کٹ جائے تو نہیں مرے گا, پیر کٹ جائے نہیں مرے گا, آنکھ پھوٹ جائے نہیں مرے گا, انگلی کٹ جائے نہیں مرے گا, مگر گسر کاٹ دیا, گلا کاٹ دیا تو مر جاتا ہے. اسی طرح سے درخت کی جڑ کاٹنے سے درخت مر جاتا ہے. معلوم یہ کہ درخت سجدے کی حالت میں آپ نے سر رکھے ہوئے اللہ کے لیے,
یہ تشریح کی بات ہے اہل علم ماشاء اللہ.
تو ہر چیز اللہ کی
تصدیق کر دی, ہر چیز اللہ کی بات.
اور رہ گئی بات یہ کہ کچھ وہ ہیں کہ جن پر عذاب مقرر ہو چکا ہے. اللہ تبارک وتعالیٰ جسے عزت دے وہی عزت والا ہے, اسے جسے ذلیل کر دے وہ ذلت والا ہے. قارون ہلاک شد کی تہل خانہ گنداش, اور نو شیروا نہ مرد کے نامے میں کبیرا شاہ کی تقریر ہے کہ قارون مر گیا, 40 گھر اس کے خزانوں سے بھرے ہوئے تھے, لیکن نو شیروا جو تاریخ کا ایک کردار ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بڑا عادل تھا, حالانکہ عادل نہیں تھا وہ. نو شیروا نہیں مرا اس لیے کہ اس نے انصاف قائم رکھا, تو آج تک زندہ ہے, کتابوں میں زندہ ہے, عوام میں زندہ ہے. انداز سے عزت دے بہت اصل عزت والا ہے. اس پر میں لطیف سناؤں ایک آیت ہے کہ ایک بادشاہ نے ایک فقیر بلایا, فقیر پہنچا, اس نے اس لیے بلایا تھا کہ مجھ سے مانگ میں بچ دوں گا. جب فقیر پہنچا تو اس نے دعا کی, بادشاہ کی عمر 1000 سال رہے.
پہلی دو گرو بات کی,
اس نے کہا پہلی دو گرو کی بات کی, اگر کوئی 1000 سال زندہ رہتا ہے.
سبحان اللہ,
بے شک کوئی آدمی 1000 سال زندہ نہیں رہتا, مگر میں نے یہ جملہ استعمال کر کے آپ کی قدر و منزلت میں اضافہ کر دیا. آدمی اپنے عدل و انصاف کی بنیاد پر کتنے زندہ رہتا ہے یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے. 1000 سال بھی, 2000 سال بھی, 10000 سال زندہ رہ سکتا. تو آپ اگرچہ 50-60-100 سال زندہ کے مر جائیں گے, پھر دعا کیے کہ آپ سال زندہ رہیں, کہ اللہ آپ کو عدل و انصاف کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کے انصاف کا چرچا 1000-2000 سال تک رہے, اس طرح سے انصاف کے ذریعے آپ 1000 سال زندہ رہ سکتے ہیں. کہاں تم نے اچھی بات کی, اس کا منہ ہو گیا مودیوں سے, اس کا منہ مودیوں سے. یہ کہ اللہ جسے عزت دے گا وہی عزت والا ہے. عزت کسی کے اپنے کمانے سے نہیں بنا کرتی, لیکن یہ بات ہے گنوانے سے گنوا ضرور چلی جاتی, ظاہر ہو جاتی ہے. حاصل کرنا مشکل ہے, گنوانا اسی لیے بزرگوں نے, یعنی بزرگوں کے جو اقوال اور ان کی تاریخیں ان کے اخبار دیکھے جائیں تو واقعی دل بھوکوا جاتا ہے کس قدر ان لوگوں نے اپنے معاشرے کا تحفظ کیا ہے نا. عزت بچانے کے لیے کیا کیا نہیں کیا ان لوگوں نے, اور عزت گنوانے سے بچنے کے لیے ان لوگوں نے کیا کیا نہیں کیا. عزت ضائع نہ ہونے پائے, عزت بھی عزت ہوتی. مگر آج کے معاشرے میں لفظ عزت کو لوگ جانتے ہی نہیں ایسے. آج کے معاشرے میں, آج سوسائٹی میں لوگ سمجھتے ہیں کہ عزت بھی کوئی لفظ ہے. اگر یہ لفظ کوئی اہمیت رکھتا تو معاشرے میں یہ کیفیت پیدا نہیں ہوئی جو آج کل ہو چکی.
ہادانی خصمان اختصموا فی ربہم,
یہ دو فریق ہیں کہ اپنے رب میں جھگڑے, جو کافر ہوئے ان کے لیے آگ کے کپڑے پہنتے گئے ہیں اور ان کے سروں پر کھول کا پانی ڈالا جائے گا جس سے جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہے گل جائے گا اور ان کی کھارے گل جائیں گی, اور ان کے لیے لوہے کے گرز ہیں, جب گھٹن کے سبب ان میں سے نکلنا چاہیں گے پھر اسی میں لوٹا دیے جائیں گے, اور حکم ہوگا کہ چکھو آگ کا عذاب. یہ ساری آیات کریمہ کفار و مشرکین کے لیے اتاری گئی. ہادان خصمان اختصموا, یہ دو گروہ ہیں. دو گروہ کون؟ ایک گروہ اہل ایمان کا اور ایک گروہ اہل کفر کا. ایک گروہ مسلمانوں کا, مومنوں کا, ایک گروہ کافروں کا. یہ آپ دیکھ ہی رہے کہ جنگ چلی رہی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا اور اسی وقت سے یہ جنگ چل رہی ہے. قیامت تک چلتی ہے, سفید آکار رہا ہے حضرت قائم روز, جناب مصطفی سے شرار گناہ بھی چل رہا ہے. یہ دو گروہ, ایک اپنے حق کا اظہار کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے اور ایک اپنے کفر کے تحفظ کے لیے, کھٹپٹنے کے لیے تیار ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا ہے, عذاب جہنم کے کیا غلط ہو جائے گا, جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کو کیا ہوگا؟ ان کو آگ کا لباس پہنایا جائے گا. آگ کا لباس
سوچا جا سکتا
کیسا لباس ہوگا؟ اللہ ہی بتائے. کیا وہ لپٹ ہوگی, کیا وہ شولہ ہوگا, کیسا لباس ہوگا اللہ کے دل, ان کو آگ کا لباس پہنایا. قطعت لہم ثیاب من نار, ان کے لیے آگ کے لباس تیار کر رکھے گئے, کاٹ پیٹ کر دوڑ کر کے اس کو برابر کر رکھا گیا. ایک آبا, دوسرا آبا یوسحر بھی, یوسف کیا ہے, یوسف من فوق رؤوسهم الحمیم, اور پھر اس کے اوپر کھولتا ہوا ان کے اوپر بیپ ڈالی جائے گی, کھولتا ہوا پانی کھولتی ہوئی بیپ ڈالی. آپ کا لباس تو پہنایا گیا تو وہی کیا کم تھا, اب جب وہ پانی ڈالا جائے گا کیفیت کیا ہوگی؟ قرآن کہتا ہے کہ یوسحر بھی ما فی بطونہ والجلود, جو پیٹ کے اندر ہوگا بدن کے اندر اور جو کھالوں پر ہوگا وہ پانی اتنا خوفناک ہوگا کہ وہ سب کو گلا دے گا, بہا دے گا. پھر اس کے علاوہ اور کیا عذاب ہوگا؟ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ, اور ان کے لیے لوہے کے گوشت, مقام مقمع کی جمع ہے, ہتھوڑے کے معنی میں آتے ہیں, لوہے کے گرز ہے. اس گرز کے بارے میں فرمایا گیا کہ اگر اس کا ایک گرز صرف ہلکے انداز میں دنیا کے بڑے سے بڑے پہاڑ پر مار دیا جائے, ضرور راک کی طرح سے بالکل جیسا راک ہوتی ہے راک بن جائے. اللہ اکبر, اللہ بچائے جہنم سے مسلمان. یہ عذاب اس کو دیا جاتا رہے گا. پھر کیا ہوگا؟ كلما ارادوا ان يخرجوا منها من غم اعيدوا فيها, جب اس تکلیف اور کرب سے نکل کر کے باہر جانا چاہے گا, جہنم سے چاہے گا نکل جائے, اعيدوا فيها, پھر لوٹا دیا جائے گا, اس میں جا کہا رہا ہے اللہ کا, اور اسے کہا جائے گا ذوقوا عذاب الحریق, یہ جلتا ہوا یہ آگ کا عذاب چکھتا رہے, اس لیے کہ تم نے دنیا میں وہ کام کیا ہے, آج اس کی سزا تم کو ملنی ہی ملنی ہے. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو جہنم سے بچائے, عذاب جہنم سے بچائے, جہنم کے عذاب کے اثرات دنیا سے بھی بچائے, اس کی دعا ہمیشہ کرنی چاہیے. اس قدر خوفناک چیز کا نام جہنم ہے واللہ کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. فیصلہ کر دیا جائے گا ان کے لیے, انہیں سنا دیا جائے گا یہ ہے دیکھو تمہارا مذہب جس کو تم نے عمل کیا, یہ تمہارے کارنامے جس کو تم کر کے آئے, اور یہ تمہارا ٹھکانہ جس کے لیے تم کو تیار کیا گیا. میں نے بار بار بتایا کہ جب بھی قرآن پاک کی خصوصیت ہے کہ قرآن جہاں جہنمیوں کا ذکر کرتا ہے اس کے فوراً بعد جنتیوں کا ذکر شروع کرتا ہے, یہاں جہنمیوں کی بات ختم ہو گئی, اب جنتیوں کا ذکر شروع ہو رہا ہے. بے شک اللہ داخل کرے گا انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے, جنتوں میں بہشتوں میں جن کے نیچے نہریں بہیں, اس میں پہنائے جائیں گے سونے کے کنگن اور موتی کے, اور وہاں ان کی پوشاک ریشم ہے. اوپر جتنا ذکر کیا گیا تو جہنمیوں کا بالکل بالمقابل اسی طرح سے ذکر کیا گیا ہے. وہاں کیا کہا گیا تھا کہ ان کو آگ کا عذاب پہنایا جائے گا, یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ ان کو ریشم کا لباس پہنایا جائے گا. وہاں کیا کہا گیا تھا کہ ان کو ہتھوڑے سے ان کی مہمان نوازی کی جائے گی, یہاں کہا جا رہا ہے کہ ان کو موتیوں کے کنگن پہنائے جائیں گے, سونے اور موتیوں کے کنگن پہنائے جائیں گے. وہاں کیا کہا تھا کہ بھڑکتے ہوئے شعلے ہوں گے, یہاں کہا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے اچھے عمل کیے تو ان کے لیے نہریں بہیں گی. حضور ارشاد فرمایا حدیث پاک ہے, جو شخص دنیا میں ریشم کا لباس پہنتا ہے وہ آخرت میں جنت کا لباس نہیں پہن پائے, جنت کا لباس ریشم لباس نہیں پہنے. اللہ بچائے, ہے نا, ریشم کا مسئلہ, ایک ہوتا ہے تانا ایک ہوتا ہے بانا, آپ لوگ نہیں سمجھیں گے اس کو, اس کو سمجھنا چاہیے. کپڑے بنے جاتے ہیں نا, اس میں ایک تانا ہوتا ہے ایک بانا ہوتا ہے. کبھی کبھی چینل ایٹ کے اوپر فیکٹری وغیرہ کی چیزیں دکھلاتے ہیں, بڑا اچھا چینل ہے وہ, کبھی کبھی دکھلاتے ہیں, اس پہ دیکھیے جو دھاگے جو سامنے سے پھیلے ہوتے ہیں اس کو تانا بولتے ہیں, اور جو دھاگے جو چلتے ہیں اس کو بانا بولتے ہیں. اگر تانا اور بانا دونوں ریشم ہو تو مرد کے لیے حرام ہے، عورت کے لیے حرام ہے. اگر تانا ریشم ہو، تانا کاٹن ہو تو مرد کے لیے جائز ہے. تانا ریشم ہو، تانا کاٹن ہو تو مرد کے لیے جائز ہے. کاٹن مرد مرد کے لیے جائز ہے. نہیں نہیں شرط ہے، تانا جو ہے ریشم ہی کا ہونا چاہیے، کاٹن کا ہونا چاہیے، تانا جو ریشم کا ہوگا. اصل میں ہے کیا کہ تانا ریشم کا بن ہی نہیں پائے گا، بہت مشکل ہے. اس لیے کہ اس میں اس کے دھاگے جو مڑ جاتے ہیں، تانا اور بانا جو دونوں ریشم کا ہوتا ہے نا، اس کو سیدھا پیسہ کیا جاتا ہے. بہرحال تو حضور نے فرمایا کہ جو شخص دنیا میں ریشم کا لباس پہنتا ہے، اللہ اسے جنت کا ریشمی لباس نہیں پہنائے گا، اللہ بچائے، ہے نا. فرمایا حضور نے کہ عورت تو عورت، مردوں کو بھی کنگن پہنائے جائیں گے جنت میں، مردوں کو بھی کنگن پہنائے جائیں گے اس نو زیبائش کے لیے، وہی اس کا حسن ہوگا. اور مردوں کا لباس، مردوں کا کنگن جانتے کہاں تک ہوگا؟ جہاں تک وہ آزائے وجود ہوتا ہے، یہاں تک اس کا کنگن رہے گا. یہاں تک ہاتھ بھلا جاتا ہے نا، وہ بھی جواہرات،
جنت کا سونا، وہ بھی دنیا کا سونا تھوڑی. آج کل کیا حال چل رہا ہے، 5,000 کچھ روپئے ہے پکا سونا، جنت کا سونا صاحب، جو کسی کان، کسی زمینی کان سے نہیں نکالا گیا ہوگا، اللہ جل شانہ کی دست قدرت سے بنایا گیا ہوگا، ہے نا. سبحان اللہ، بات یہاں کمپلیٹ ہو گئی. اب ایک نئی بحث شروع ہو رہی ہے، چونکہ رکوع ہے اس بنیاد پر اس بحث کو ہم شروع کر کے چھوڑ دیں، آگے تک کی بحث ہوگی. یہاں سے ایک نئی بحث شروع ہوئی. بحث اصل میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے 1-2 سال کے بعد یا 10 سال کے بعد، نہیں 5 یا 7 سال کے بعد، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لے گئے، تو اہل مکہ نے حضور کو روک دیا. واقعہ سبھی کو معلوم ہے، جس میں صلح حدیبیہ پیش آیا تھا، اور اس میں یہ طے ہوا تھا کہ آپ اس سال واپس جائیں، اگلے سال آپ آئیں گے بغیر ہتھیار کے آئیں گے، اور پھر آپ کو جو ہے عمرہ کرنے کی اجازت دے دی جائے. اللہ کے رسول نے اس وقت اس کو سروچ تسلیم کر لیا تھا. پیغمبر تو سارے حالات و کیفیات آگے کے جانتے تھے، کیا ہونے والا ہے اس دنیا پر، تو انہیں خاموشی اختیار کر لی تھی، واپس آ گئے. پھر اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیتیں اتاری ہیں، ان آیتوں میں سے حرم شریف کا کچھ مسئلہ ایسا اہم نکل رہا ہے جس کو آپ اثر حاضر میں بھی پھٹ کر کے سوچیں کہ کیا جو اس وقت وہاں ہو رہا ہے وہ جائز و درست ہے کہ نہیں. ترجمہ سنت کے مسائل کیا ابو علم جی بھی مقولی بابو دلا سر حمید، اور انہیں پاکیزہ بات کی ہدایت کی گئی، اور سب خوبیوں سراہے کی راہ بتائی گئی، یعنی اللہ نے. بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا اور روکتے ہیں اللہ کے راستے کو، اور اس ادب والی مسجد سے جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے مقرر کیا کہ اس میں ایک سا حق ہے، وہاں کے رہنے والے اور پردیسی کا، اور جو اس میں کسی زیادتی کا نہ حق ارادہ کرے، ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں. رکو پورا ہو گیا آیت 35-25 تک. مسئلہ یہ ہے کہ حرم شریف، حرم شریف، حرم مکہ، حرم مکہ، آیت کریمہ میں جو فرمایا گیا کہ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مسجد الحرام، اللہ کے راستے اور مسجد حرام سے روکتے ہیں، تو مسجد حرام سے مراد کیا؟ جو مسجد حرام ہے وہی کہ وہ سارے کے سارے حرم؟ اس سلسلے میں کئی یہ قول نقل کیا گیا ہے، کچھ لوگوں نے مسجد حرم مراد لی ہے، کچھ لوگوں نے حرم مراد لیا ہے، دونوں طریقے کے اقوال نقل کیے گئے ہیں اس میں. سب سے پہلے مسئلہ سنیں, نمبر ایک یہ کہ اس آیت کریمہ کی روشنی میں جو مسائل نکلے ہیں وہ یہ ہیں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک یہاں مسجد حرام سے مکہ مکرمہ یعنی تمام حرم مراد ہے, اور پورے حرم شریف کے لیے حکم یہ ہے کہ نہ اس کی زمین خریدی جائے گی, نہ اس کی زمین بیچی جائے گی, نہ اس کے مکانات کرائے پہ اٹھائے جائیں گے, نہ کسی سے کرایہ وصول کیا جائے گا. اگر کوئی کر رہا تو حرام کام. اس سلسلے میں کئی علماء نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے, جیسے امام مالک, امام ابو حنیفہ, حضرت سفیان ثوری, سید امام احمد بن حنبل, اسحاق بن راہویہ کی رائے یہی ہے کہ مکہ مکرمہ کی تمام اراضی کی خرید و فروخت یہ منع ہے, کسی شخص کو حق حاصل نہیں کہ وہ اس کو بیچے اس کو خریدے, اور کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں کہ اس کے مکانات کو کرائے پر اٹھائے. آپ کچھ حدیثیں میں آپ کو سناؤں, ملاحظہ فرمائیے. نبی کریم کا ایک ارشاد ہے, یا بنی عبد مناف من ضل منکم من امور الناس شیء فلا یمنعن احدا طاف بهذا البيت وصلى اجل ساعه شاء من ليل او نهار. یعنی اے بنو عبد مناف, تم میں کا اگر کوئی شخص اس کا والی ہو جائے, کعبۃ الشرفا کا تمام تم کو ولی بنایا جائے, گورنر بنایا جائے, مالک بنا دیا جائے, تو تم میں کا کوئی شخص بھی اس مسجد سے کسی کو طواف کرنے کے لیے کسی وقت نہ روکے, نہ ردی میں, نہ دن میں, نہ رات میں, نہ دن میں, نہ رات میں. اسی لیے کعبۃ اللہ المشرفہ 24 گھنٹہ کھلا رہتا ہے, مسجدان 24 گھنٹہ کھلی رہتی ہے, اس میں کسی طرح کی کمی پابندی نہیں ہے, جس کا جب دل چاہے طواف کرے جس دن نماز پڑھے. دوسرا قول کہ حضرت عبداللہ ابن عمر روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے, مکہ تو مناخ لا تباع رباعها ولا تواجر بیوتها, یعنی مکہ مکرمہ یہ مسلموں کے اترنے آنے ٹھہرنے کی جگہ ہے, تو نہ تو اس کی زمین بیچی جائے گی اور نہ ان کے گھروں کو اجرت کرائے پر دیا جائے گا. ایک قول یہ ہے کہ ابراہیم نخعی کی روایت ہے مرسل کی, مکہ حرم اللہ حرمها اللہ لا يحل بيع رباعها ولا اجارة بيوتها, بيع رباعها ولا اجارة بيوتها, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کو حرم بنایا ہے, تو نہ تو اس کی زمین کو بیچا جائے گا اور نہ اس کے مکانوں کو اجرت اور کرائے پر اٹھایا جائے گا. سن رہے ہیں نا, یہ تو حدیث بول رہا ہوں. پھر اس کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی گئی ہے کہ عبداللہ بن عمر کی روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق نے حکم دیا تھا کہ حج کے معنی میں کوئی شخص بھی اپنے گھر کا دروازہ بند نہ رکھے, یعنی جس حاجی کو جہاں ٹھہرنے کی جگہ مل جائے وہی ٹھہر جائے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان کہ مکہ مکرمہ کے امیر کے نام سے تھا کہ مکہ مکرمہ کے مکانات کو کرائے پر نہ اٹھایا جائے اس لیے کہ حرام ہے. یہ ساری صورتیں احادیث کی روشنی میں آئیں گی اور اس آیت کریمہ کی روشنی کے حوالے سے. لیکن آج آپ دیکھیں کہ دنیا کی سب سے بڑی منڈی سبزی کی اس میں بزنس کی منڈی ہے, دنیا کی بات کر رہا ہوں, دنیا کی سب سے بڑی
بزنس کی منڈی پکے مکرمہ ہے, سب سے بڑی منڈی دنیا کی ہے. یعنی ویٹیکن سٹی کے اندر بھی ایک خاص وقت کے لیے کیا ہوتا ہے, یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے. وہاں صورتحال یہ کہ 365 دن عید کا کوئی گھنٹہ ایسا نہیں ہے جہاں پہ وہاں پہ مکانات خالی مل گئے. اور اب تو لوگوں نے ایک طریقہ نکال رکھا بزنس کا, جو سسٹم چلا ہے نا یہ پیکج والا, اس پیکج سسٹم نے تو اس بات کو کلیئر کر ہی دیا ہے کہ ہم بھی کھاتے ہیں دنیا میں, ہمارا ہر غلام کھائے, جو ہماری والی گائے وہ کھائے. پیکج سسٹم بنا دیا, پیکج والے اپنی منمانی اصولتے ہیں. اس کے بعد وہاں کرائے کے ایام حج یا عمرے کے دنوں میں مکانات کی صورتحال کیا ہو جاتی ہے, اپنے منمانی اصولتے ہیں. اور اب تو سبحان اللہ, اللہ پاک اس سے کہ سپر کلاسز کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے. تو معلوم ہوا کہ صاحب ایک ایک کمرے کا ایک ایک دن کا کرایہ 200-300-400 ریال تک ہو جاتا ہے. ریال, اللہ اب اندازہ لگا لیجیے آپ. اسٹوڈیو ابھی ڈاکٹر ابھی اب بھی آئے نا, پرسوں اور سمائے لوٹ کر کے اس لیے سے جانتے ہیں. ریسنٹلی ہم لوگ 94 میں گئے تھے, اس لیے کافی دن پرانا ہو گیا ہے. قرآن کی آیت کریمہ ہے, آپ دیکھیں اور حدیث پاک, ان تمام احادیث اس بات کو سنی تھی. وہاں کی زمین نہ تو, اچھا دوسری بات, نہ وہ گجرت کو اٹھائی جائے گی نہ اس کو بیچا جائے گا, یعنی وہ ملکیت ہر ایک مسلمان کی ہے. قرآن نے کہا ہے کہ الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والبار, عاکف جو وہاں تک پھیرنے والا ہے, بار جو وہاں دور سے آنے والا ہے, بار اس لیے دو ورڈ یوز کیے جاتے ہیں, آفاقی غیر آفاقی. غیر آفاقی مکہ مکرمہ کا رہنے والا اور آفاقی دنیا سے کہیں سے بھی آنے والا ہے. دونوں کے حقوق کیا ہے؟ سوا برابر برابر. اب تم اگر مجھے پستول دکھا کر کہو مجھ کو 500 روپیہ دو, میں نل میری جان مار دوں گے, تو تم کہیں نہیں دوں گا. بتاؤ مجرم بھائی کی تم, جن لوگوں نے یہ قانون بنا رکھا ہے وہاں پہ زبردستی لوگوں سے پیسہ وصولتے ہیں, مجرم کون ہے؟ ظاہر تو جاتا ہے حج کرنے کے لیے, ظاہر تو جاتا ہے زیارت کرنے کے لیے, عمرہ کرنے کے لیے, طواف کرنے کے لیے, حج کرنے کے لیے جاتا ہے. اب انسان کے طور پر آپ سوچیں, ایک شخص وہ ہے, ذرا مسئلے کی نزاکت اور ملاحظہ فرمائیے گا, ایک شخص وہ ہے اس کے اوپر حج فرض ہو گیا ہے, جتنی ضرورت تھی اس ضرورت کے لحاظ سے اس پر حج فرض ہے, راستہ بھی مطمئن و معمون ہے, گھر میں اتنا خرچ چھوڑ کر کے جا رہا ہے کہ واپس تک آ جائے. اس نے ایک اندازہ لگایا کہ میں یہاں سے وہاں تک جاؤں گا, وہاں پہ اخراجات اتنے ہوں گے, اور وہاں پہنچنے کے بعد پتہ چلا صاحب کی معلم اس کی جگہ الگ سے کاٹ رہا ہے, حکومت کا ٹیکس الگ سے لگ رہا ہے, اور یہ کرایہ الگ سے وصولے جا رہے ہیں, کرایے والے اپنا منمانی مانگ رہے ہیں. اس پر تو وہاں حج فرض تھا, حج فرض اگر اس امور کی بنیاد پر نہ ادا کرے تو مجرم. سمجھ آ رہی, حج فرض اگر اس جرم اس ان امر کی بنیاد پر امور کی بنیاد پر نہ ادا کرے تو مجرم, اور اگر جا رہا ہے تو زبردستی اس سے وصول رہے ہیں تو گنہگار کون ہوگا؟ تو مجبور ہے اس کے اوپر, تو اس کو فرض ادا کرنا ہے. یہ ہے صورت حال, اس پر علماء نے بڑی آوازیں اٹھائی, ایسی بات نہیں ہے. لیکن اب تو چونکہ صورت حال یہ پیدا ہو گئی ہے کہ سعودی عربیہ کا ڈنڈا اسلامی دنیا بڑا مضبوط ہو گیا ہے. پہلے اب بھی پاکستان, ہندوستان, بنگلہ دیش وغیرہ میں کوئی تھوڑی غیرت مسلمانوں کے اندر ہے, یہ تھوڑا زندہ ہے ابھی, یہ کوئی غلط بات ہوتی اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ یہ 3-4 ملکوں کے علاوہ بقیہ پوری دنیا جو ہے خاموش سو چکی ہے. سعودی عربیہ کچھ بھی کر ڈالے, کچھ بھی کر ڈالے, کچھ نہیں ہوگا. میں تو دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر آج کروڑ بار ایسی نوبت نہ آئے, اللہ ہمارے کانوں میں آواز نہ پہنچائے, اگر آج گنبد خضرا کو اٹھا دیا جائے تو سوائے ہندوستان پاکستان کو کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ملے, کوئی آواز اٹھانے والا. 45 ممالک تقریباً عرب عرب ممالک اسلامی ممالک ہیں, سب کے سب اپنی بے غیرتی کی نیند میں مر چکے ہیں. بڑا شہرا صاحب اسلام 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 اگر کہیں ہے تو وہی 3-4 غریب ملکوں میں ہو گئے, ہندوستان ہے, پاکستان ہے, بنگلہ دیش ہے, اور برما وغیرہ, انہی جگہوں پر خالی اسلام ہے. بقیہ لفظ اسلام کے استعمال کے لیے تو رواداری کے حقدار ہیں وہ لوگ, اسلام
اب اسی مسجد میں عرب آتے ہیں صاحب ان کو نماز پڑھنے کا ڈر نہیں معلوم, عرب ہے اور نماز پڑھنے کا ڈر نہیں معلوم, عرب ہے اس کو کلمہ صحیح نہیں معلوم ہے, عرب ہے وہ جانتا ہی نماز کتنے ٹائم کی کب پڑھی جائے گی, عرب ہے اس کو یہ نہیں معلوم کہ زکات کتنی نکالی جائے گی, اور عرب ہے اس کو یہ بھی نہیں معلوم کہ حج بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے, دیکھو جن حادثات سے دو چار ہو چکا ہو اس وقت, یہ صورتحال ہو چکی ہے. جس قدر قانون کا چہرہ بوڑھ کر کے بگاڑ کر کے وہاں پہ پورے حاجیوں کو پریشان کیا جاتا ہے اور حاجیوں سے غلط طریقے سے جو چیزیں وصولی جاتی ہیں وہ سب حرام ہے. آج کل کچھ لوگ بڑے جذباتی انداز میں کچھ بھی ہو یار مگر انسان بڑا اچھا رکھتے ہیں, وہ لوگ بڑا اچھا انتظام کیا یار, دیکھو نا حرم شریف پہ اتنا کلین کر رکھا ہے اس کا پورا دن, آپ جو ہے وہ بڑا کرو بارے بجے دن میں تو پیر نہیں چلنے پائے یار, بڑا اچھا انتظام کرتے ہیں. سبحان اللہ, انتظام بڑا اچھا ہے لیکن آمدنی کے تناسب میں انتظام کی قدردانی آپ اسی وقت کر سکتے ہیں جبکہ اس آمدنی کا آپ ذخیرہ ملاحظہ فرمائے گا. میں کہتا ہوں چلیے 20 لاکھ آدمی 30 لاکھ آدمی جاتا ہے حج کر رہے, ایک آدمی سے نہ زیادہ صحیح صرف 500 ریال زیادہ لیتے ہو, بس صرف 500 ریال زیادہ لیتے ہو تو 20 لاکھ کو آپ 500 روپیہ ادھر ضرب کر کے دیکھ لیجیے میاں, ایک ملک چل سکتا ہے اتنا بڑا سرمایہ ہے, وہ معمولی بات نہیں ہے. اگر اس میں انہوں نے صفائی کروا لی, سڑک انتظام کروا لیا, ٹینٹ لگا لیا, کون بڑا کروا لیا, کیا اس زمانے میں نہیں ہوتا تھا یہ سب, جس زمانے میں کیا تھا لوگ آتے تھے اونٹوں پر سوار ہو کر کے اپنی چادریں تان کر کے وہاں رہتے تھے اور ننگے پیر تباہ کیا کر, وہ زمانے میں نہیں ہوتا تھا جب بھی تو ہوتا تھا. اب یہ مروبیت کی دلیل بہرحال, تو یہ بہرحال مسئلہ اپنی جگہ مسلم ہے, میں نے اسی لیے تفہیم القرآن کی ساری عبارتیں پڑھ کر سنائی آپ لوگوں کو. اختلاف کیا اس سلسلے میں لیکن مسجد الحرام کے معنی ہوتا ہے حرم کی سجدہ گاہ, حرم کی سجدہ گاہ, اور حرم کی سجدہ گاہ خالی مسجد ہی نہیں ہے, جہاں تک آدمی پہنچے گا سارا حرم سجدہ گاہ ہے. اسی لیے ایک حدیث پاک کے سلسلے میں بار بار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد حرم شریف کہاں تک وسیع کر دی جائے گی وہ مسجد حرم ہی ہوگی, یہاں تک کہ آج کل تو خیر اتنی بڑی تھی تو خیر بہت چھوٹی ہے, اگر مسجد حرم شریف 10 میل میں بھی چوڑی کر دی جائے تو اس کا وہی اجر ہے جس کا اجر حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ السلام کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مرتب دیا گیا, یہ پرانی مسجد حرم شریف, اس کا بھی ثواب وہی ہے جو 10 میل دور کیے جانے والے مسجد حرم شریف کا ہے, اس کا ثواب وہی ہے. تو سجدہ گاہ حرم سارا حرم ہے, تو پورے حرم کا حق یہ ہے کہ پورے حرم پر کسی شخص کو حق حاصل ہے کہ اس کی زمین بیچے اس کے مکان کرایہ کرتا ہے. جی پہلے نہیں ہوتا, پہلے بھی تو آتے تھے لوگ, آبادی بڑھ گئی اس زمانے میں, جس زمانے میں یہ احکام جاری ہو رہے ہیں اس زمانے میں تو لوگ یاد کرنے کے لیے اس آبادی کے تناسب سے, جیسے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ کسی سے کرایہ وصول کرنا اس لیے کہ عام اس زمانے میں, آج کل آبادی بڑھ گئی 40 لاکھ جاتا ہے, 50 لاکھ 20 لاکھ آدمی جاتا ہے, اس زمانے میں آبادی کم تھی اس کے لحاظ سے وہ مطلب بہت کراؤڈ ہوتا تھا, اگر 20,000 آدمی اس زمانے میں چلا گیا حج کرنے کے لیے, 25,000 کرا گیا, 1 لاکھ چلا گیا تو بہت تھا, اس زمانے میں تو اپنے گھروں کو کھول کے رکھتے تھے وہ, اور پھر صرف وہی حرم شریف ہی سے پوری آواز آمد رہی ہے, اتنا بڑا جزیرۃ العرب پڑا ہوا ہے, ریاض ہے, طائف ہے, جدہ ہے, اصل میں یہ ناراض کبھی کبھی ہو جاتا ہے, ریاض ہے, طائف ہے, ینبوع ہے, یربع ہے, مدینہ ہے, اور جدہ ہے, اور ساری آمدنی کی جگہیں ہیں, اور جگہوں سے پیسے زور کر کے لاؤ, کعبۃ اللہ المشرفہ کی حفاظت کرو, اللہ اس کی برکت عطا فرمائے گا. مدینے میں جائیے, صرف حرم مکہ کے پاس ہو. یہ ہاں مسئلہ اور اس آیت کی تفسیر. بات کیا تھی کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبل اسلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا آنے سے, تو قرآن کی آیت کریمہ اتری اور حکم دے دیا گیا کہ سوار العاقب فی الباد, یعنی چاہے وہ ایک یعنی پھٹا کپڑا پہننے والا اور ایک تاج شاہی پہننے والا, دونوں وہاں پہنچیں گے, دونوں برابر ہیں, برابر نماز پڑھیں, برابر طواف کریں, برابر انداز میں رہیں. لیکن اب تو کیا کیا جائے گا, امریکہ والے جاتے ہیں تو ان کے لیے کنڈیشن ملتا ہے, ہندوستان والے آتے ہیں تو سب وہ برج کے نیچے سوتے ہیں. یہ ہم نے خود دیکھا ہے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد باری صلی اللہ علیہ وسلم علیہ سیدی یا رسول اللہ. رب کریم قرآن مقدس کی تفسیر و توضیح ہوتا تشریح میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی اسے معاف فرما. بلال عالمین جو کچھ بیان کیا گیا اسے اپنی بارگاہ کرم مشن کے قبول کا فرما. قرآن پاک کے روحانی فیوز و برکات سے ہم سب کی دنیوی اخروی زندگی کو سنوار دے اور خاتمہ بالخیر فرما. عذاب جہنم سے تیری پناہ چاہتے ہیں مولا, ہم سب کو اپنے کرم سے جنت عطا فرما اور اپنے حبیب کی شفاعت کبری عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.